أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده زبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. قدر محترم، یہ جو سلسلہ ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے چلو حسین کے ساتھ، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً اس میں کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جیسے کہ آج جگہ کی تبدیلی ہو گئی، لیکن اصل مقصد اور ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگ ہوں بے شک، لیکن وہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے والے ہوں، اور معاشرے میں سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے والے لوگ ہر زمانے میں کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہر ہوا کے رخ پہ چلنے والی ہوتی ہے، اور سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے والے افراد کی ہر دور میں کمی ہوتی ہے. بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ماہ شعبان کی مناسبت سے، ماہ شعبان آپ جانتے ہیں ولادتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت. اور ماہ شعبان میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت، جناب زینب کی ولادت ہے، جناب قاسم ابن حسن کی ولادت ہے، جناب علی اکبر کی ولادت ہے، ایک روایت کے مطابق جناب امام سجاد کی ولادت بھی ہے. گویا کربلا کے جتنے اہم کردار ہیں وہ اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور جو منتقم کربلا ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، ان کی ولادت بھی اسی ماہ میں، نیم ماہ شعبان میں، 15 شعبان المعظم کو ہوئی. تو آج کے سیشن کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان کیا ربط، کیا مشابہت ہے، اور ان دونوں کی تحریک میں اور انقلاب میں اور قیام میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے. نکات بہت سارے ہیں، میں جب اس کو جمع کر رہا تھا تو کافی نکات ہیں، لیکن میں نے اس میں سے اپنے وقت کے مطابق ایک درجن نکات نکالے ہیں جو جلدی جلدی بیان کرنے ہوں گے. مجھے 12 نکات ہیں، چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے ذرا سا آپ کو بھی تیزی سے سمجھنا ہوگا، بعض چیزوں کی طرف سے اشارہ کریں گے. سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ ہے اور وتر المعتور ہے اور ترید الشرید ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے القاب میں شامل ہے اور بعین ہی یہی القاب امام زمانہ کے بھی ہیں. سار اللہ سے مراد وہ خون جس کا انتقام خود خدا لے گا, جس طرح امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے امام زمانہ بھی شہید ہوں گے روایت میں ہے, اور اس خون کا انتقام خداوند عالم خود لے گا. وتر المعتور کا مطلب ہے وہ یکا و تنہا جس کا کوئی ساتھی نہ ہو, جس طرح امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا رہ گئے آخری وقت میں, اس وقت امام زمانہ بھی یکا و تنہا ہے اور غیبت میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے. اور ترید الشرید کا مطلب بھی یہی ہے, ترید کا مطلب وہ ہے کہ جو گھر سے نکالا ہوا ہو, اور شرید کا مطلب وہ ہے جو اجنبی ہو, غریب الوطن. اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ایک حدیث کے اندر بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے آئے ہیں, جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ صاحب ھذا الامر الشرید الترید الفرید الوحید. یہ جو امر ہے, یہ جو اسلام میں قیادت ہے, رہبریت ہے, امامت ہے, اس کا جو صحیح وارث ہے وہ شرید اور ترید ہوگا, وہ آوارہ ہوگا. آوارہ کا مطلب فارسی میں, اردو میں آوارہ برا لفظ ہے, فارسی میں آوارہ کہتے ہیں اجنبی کو جو اپنے گھر سے دور ہو, اپنے جان پہچان والوں کے درمیان نہ ہو, یکا و تنہا ہو. اور وحید کا مطلب بھی اکیلا اور فرید کا مطلب بھی اکیلا, یعنی اکیلا ہی اکیلا ہو. تو امام حسین علیہ السلام تو تھوڑے عرصے کے لیے اکیلے رہے, پھر شہید ہو گئے. امام زمانہ جو ہیں وہ ان کی غیبت کو اگر 1150 سال ہو گئے ہیں تو اتنے عرصے میں وہ اکیلے ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں سفر کرتے ہیں. غیبت کا مطلب بھی یہ, غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام انویزیبل ہیں کہ اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکیں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غیبت کا مطلب شاید یہ ہے کہ امام انویزیبل ہے. امام انویزیبل نہیں ہے, اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم دیکھ سکیں گے, لیکن مومن امام کو پہچانتا نہیں ہے. امام تو مومن کو پہچانتے ہیں, مومن امام کو نہیں پہچانتا. اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے جس طرح کے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی, یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں, ان سے غلہ لے رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں, لیکن بھائی شناخت نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ یوسف ہیں. تو زمانہ غیبت میں امام زمانہ کی کیفیت یوں ہی ہے کہ مومن شناخت نہیں کر پا رہا ہے کہ ہمارے امام ہیں. دیکھ رہا ہے, ڈیلنگ کر رہا ہے, امام اس کے کام بھی آ رہے ہیں, بعض اوقات اس کے مسئلے کو حل بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ پہچانتا نہیں اور امام اپنی شناخت نہیں کرواتے. تو امام کی ایک تنہائی ہے نا کہ ہیں وہ مومنین کے درمیان, موسم حج میں خانہ کعبہ میں بھی ہوتے ہیں, میدان عرفات میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اپنی شناخت نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, کل اتفاق سے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ایم اے پرائیویٹ کے کینڈیڈیٹ نے آ کے کچھ وہ ہیلپ لیتے ہیں نا بعض اوقات آ کر امتحان کے حوالے سے, پریپریشن کے حوالے سے, تو ان کو میں بتا رہا تھا حدیث کے پرچے کے حوالے سے. اور جب میں نے بتا دیا اور وہ کینڈیڈیٹ چلے گئے تو جو برابر میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے جو پرچہ بنانے والے تھے. میں نے کہا یہ پرچہ بنانے والے ہیں یا امتحان دینے والے ہیں, یہ ان کو نہیں پہچان رہے, یہ ان کو نہیں پہچان رہے. تو ایسا ہو جاتا نا, ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. कि पर्चा बनाने वाले इम्तहान देने वाले को नहीं पहचान पा रहे, इम्तहान देने वाले प्राइवेट है ना, रेगुलर वाले तो जानते हैं, डायरेक्ट प्राइवेट वाले तो नहीं जानते कि कौन पर्चा बना रहे हैं। तो वहाँ मैंने यही मिसाल दी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमाम ज़माना से हमारी मुलाकात होती है, हम नहीं पहचानते कि हमारे इमाम इमाम पहचानते। अच्छा, हर नुक्ते को अगर हम इतनी तवील बयान करेंगे तो टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। दूसरी मुश्तरक चीज़ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन हालात में क़याम किया, इमाम ज़माना भी बेआइनी ही उन्हीं हालात में क़याम करेंगे। और वो क्या है? इन्हिराफ़ फ़िक्री, इन्हिराफ़ फ़िक्री, फ़िक्री नज़रियाती तौर पर माशरा इन्हिराफ़ का शिकार हो रहा है। फसाद इज्तिमाई, फिस्क फुजूर, बेहूदगी, फाशी, यानी मसाइल की थोड़ी कैफियत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बात वही है। फसाद इज्तिमाई जब बनू उमैया ने आम किया था, बेदीनी माशरे में और बिदअतों का फ़रोग और सुन्नतों को मिटाना, जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अल्लाह तरौना अन्नल हक़ ला युमलु बिही व अन्नल बातिल ला यतनाहानु, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है और बातिल से रोका नहीं जा रहा है, सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, बिदअतों को आम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैफियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में वही थी जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले। तो दुनिया उसी नहज पर पहुंच गई है और अब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी इन्हीं असबाब और वजूहात की बिना पर होगा और उनका क़याम भी इसी बेदीनी को ख़त्म करने के लिए होगा कि माशरे से फिस्क फुजूर को, बातिल को। और वो जो अल्फाज हैं रिवायत के जो मैंने खुतबे में भी इशारा किया है, जिस पर कहा गया है कि यमलाउल्लाहुल्अर्ज़ क़िस्तं व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मा व जौरा, कि वो इस रोए ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे जिस तरह वो ज़ुल्म व जौर से भरी होगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के जो अहदाफ थे वो वही हैं जो इमाम ज़माना के क़याम के अहदाफ होंगे। हदफ़ एक ही है दोनों का। दूसरा नुक्ता ये था। तीसरा नुक्ता ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ की दावत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात की तरफ दावत नहीं दी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किताब खुदा, सुन्नत पैगंबर और विलायत अहले बैत की तरफ दावत दी। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार ये फरमा रहे कि सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, बिदअतों को आम किया जा रहा है। ये वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि खरज तो अल्लाह बिल इस्लाह उम्मत जद्दी व असीर व बसीरत जद्दी व अभी अली इब्न अबी तालिब, मैं अपने जद की सीरत पर चलना चाहता हूँ, मैं अपने वालिद गिरामी की सीरत पर चलना चाहता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दावत किस चीज़ की तरफ दी? कुरान की तरफ दावत दी, सुन्नत पैगंबर की तरफ दावत दी और विलायत अहले बैत की तरफ दावत दी। इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो वो भी इन्हीं चीज़ों की तरफ दावत देंगे, किसी और की तरफ दावत नहीं देंगे, क्योंकि दीन की बुनियादी यही है। कुरान की तरफ दावत देंगे, सुन्नत की तरफ दावत देंगे, दावत देंगे, एकदम तलवार नहीं निकाल लेंगे। बाज़ औक़ात इस तरह की बातें बयान की जाती हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इमाम नहीं आए तो बेहतर है। जैसे एक साहब, सुना होगा आपने भी, लोग बयान करते हैं, एक साहब कहने लगे जैसे इमाम तशरीफ़ लाएंगे हर वो बालिग नौजवान के जिसको दीनी मसाइल नहीं पता होंगे इमाम उनकी गर्दन मार देंगे। शरई मसाइल पता ना हो अगर नौजवान की इमाम उसकी गर्दन मार देंगे। तो मैंने कहा देखिए ज़रा हल्का रखें आप, तो नौजवान समझेंगे कि इमाम आएंगे तो फिर तो मुश्किल ही है सरवाइव करना, तो क्या ऐसे ही होगा? फिर मैंने कहा देखें सिर्फ नौजवान ही क्यों, अगर शरई मसाइल बुज़ुर्गों से भी पूछ लें اگر آپ پنچولی کی مسجد میں جا کے بھی فرض کریں شکیات نماز سے متعلق سوال پوچھ لیں, کشتوں کے پوچھتے لگ جائیں گے. نوجوان کیوں بھائی, بڑے بڑوں کے نہیں پتہ مسائل. تو کیا واقعی ایسے ہی ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. جس طرح انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے, جس طرح ائمہ طاہرین کی سنت رہی ہے, اور وہ ہے دعوت. دعوت دیں گے, قرآن کی طرف دعوت, سنت پیغمبر کی طرف دعوت, ولایت اہل بیت کی طرف دعوت, علم کی طرف دعوت. علم کے جو اس وقت تک کہتے ہیں کہ تین درجے پر فائز ہوگا, اور امام اس کو 27 درجے پر لے کے جائیں گے. علم کے ذریعے, شعور کے ذریعے, دعوت کے ذریعے پہلے تربیت کریں گے, انسان کو تربیت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کریں گے, اور پھر جب وہ معاشرہ قائم ہو جائے گا, ایک آئیڈیل معاشرہ, اس کے اندر بھی اگر کوئی غیر ضروری طور پر جاہل رہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سرزنش ہونی چاہیے. تو امام علیہ السلام کی دعوت بھی وہی ہوگی جو امام حسین علیہ السلام کی دعوت تھی. اچھا, امام حسین علیہ السلام اگر ہسٹوریکلی دیکھیں آپ, تو مدینے سے نکلے, پہلے مکہ آئے, پھر مکے سے نکل کر عراق گئے, کوفہ جانا چاہ رہے تھے, بہرحال کربلا پہنچ گئے. تو امام زمانہ بھی بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے مکے میں ظاہر ہوں گے تو عام اعلان نہیں کریں گے, پہلے مدینہ آئیں گے, پھر واپس مکہ جائیں گے, اور پھر مکہ جا کے عام اعلان کریں گے, اور پھر وہاں سے چل کر امام علیہ السلام بھی کوفہ آئیں گے, اور کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنائیں گے. امام بھی کوفے کو دارالخلافہ بنائیں گے. تو اس طرح جو سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا, وہ بھی امام زمانہ کے سفر سے مشابہ ہے. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تو امام زمانہ کا ہدف بھی یہی ہے کہ امت کی اصلاح ہو. امت جو مختلف طریقوں سے انحرافات کا شکار ہو گئی ہے, اس کی اصلاح ہو جائے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امت کی کیا حال تھا؟ نماز بھی پڑھ رہی تھی, روزے بھی رکھ رہی تھی, زکوٰۃ بھی دے رہی تھی, تلاوت قرآن بھی کر رہی تھی, طواف کعبہ بھی کر رہی تھی, پھر بھی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کیا اصلاح ہے؟ اصلاح تو خرابی کے مطابق ہوتی ہے. اصل میں جیسے گاڑی ہماری خراب ہو جائے تو ہم میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں, جو خرابی ہو رہی ہے نا اس کے مطابق میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں. اگر ریڈیٹر لیک ہے تو ریڈیٹر والے کے پاس جائیں گے, بیٹری کا مسئلہ ہے تو بیٹری والے کے پاس جائیں گے, انجن کا مسئلہ ہے انجن والے کے پاس جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. تو جہاں پر خرابی ہوگی وہیں اصلاح ہوگی. تو امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ خرابی امت کے اندر ہے. اور وہ خرابی کیا ہے؟ کیا امت نماز نہیں پڑھ رہی ہے, روزے نہیں رکھ رہی ہے؟ اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی تو امام حسین کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز قبول ہوئی تو باقی چیزیں قبول ہوں گی, نماز قبول نہیں ہوئی تو باقی چیزیں قبول نہیں ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امت نماز بھی پڑھ رہی ہے, روزے بھی رکھ رہی ہے, زکوٰۃ بھی دے رہی ہے, تلاوت قرآن بھی کر رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک بے حسی آ گئی ہے, ایسی بے حسی کہ جس کی وجہ سے یزید جیسے فاسق و فاجر کو اور بنو امیہ جیسے فاسق و فاجر نظام کو قبول کر رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, احتجاج نہیں کر رہی, بے حسی آ گئی. تو بے حسی کو دور کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے, اور امام زمانہ بھی اس لیے نکلیں گے کہ پوری امت کی اصلاح ہو اور اصلاح کی کوشش کریں گے. دعوت دیں گے, جتنے لوگ اس اصلاح کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں گے شامل ہو جائیں گے. اور انبیاء علیہ السلام نے اصلاح کی خاطر یا تبلیغ کی خاطر, دعوت کی خاطر جنگ نہیں کی. جہاد بے شک اسلام میں ہے لیکن تبلیغ کے لیے جہاد نہیں ہے، تبلیغ کے لیے دعوت ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی دعوت دی، امام زمانے بھی دعوت دیں گے. جنگ ان سے ہوگی، جنگ ان سے ہوگی جو مقابلے پر آئیں گے، فاسق فاجر ظالم جابر قوت ہے، ان سے جنگ ہوگی. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی دعوت دی. یہ سوال کیا جاتا ہے نا اکثر کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے، اور گئے تو خواتین اور بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ تو امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے تو نہیں گئے. امام حسین علیہ السلام نے تو اعلان کیا کہ میں یزید کے خلاف نکل رہا ہوں، اور دعوت چونکہ کوفے سے آئی تھی اس لیے آپ کوفے والوں کی طرف گئے. اگر فرض کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو نہ روکا جاتا، کوفے کے حالات تبدیل نہ ہوتے، ابن زیاد وہاں کا گورنر بن کر نہ آتا، تو امام حسین آسانی کے ساتھ کوفے میں داخل ہو جاتے، کوئی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. پھر کیا کرتے؟ جاتے ہی تلوار نکال لیتے. نہیں، تلوار نہیں نکالتے. امام حسین جاتے اور کوفے میں شفٹ ہو جاتے. اس میں جس طرح امام حسین مدینے سے نکل کے مکے میں آ گئے نا، مکے سے نکل کے کوفے میں شفٹ ہو جاتے. اگر جو انیوژول واقعات ہو گئے پے در پے یہ نہ ہوتے، تو جناب مسلم نے ہموار کیا ہوا تھا کوفے کو کافی، آپ جاتے اور کوفے میں جا کے بیٹھ جاتے. پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ لوگ آتے، ملاقات کرتے، میٹنگ ہوتی، صورتحال دیکھتے. امام حسین علیہ السلام کے اندر بھی پوری طرح وہ اویئرنیس موجود تھی، حالات پورے ان کے سامنے تھے، مشورہ کرتے لوگوں سے جس طرح پیغمبر مشورہ کیا کرتے تھے. پھر کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے کہ بھئی یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ لڑائی کا، جنگ کا فیصلہ کرتے، ممکن ہے کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، یہ تو وقت بتاتا. تو انبیاء اور ائمہ کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک دم لڑائی والا نہیں ہے. تو امام زمانہ کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا. ایک اور چیز جو امام حسین علیہ السلام میں اور امام زمانہ میں مشترک ہے وہ ان کے ساتھی ہیں، انصار و عوان ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے بارے میں خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرح وفادار اور کسی کے بارے میں نہیں سنا، اتنے وفادار. اور واقعی امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کی کیا بات ہے، جس کو ہم انصار حسین کہتے ہیں، اصحاب حسین کہتے ہیں، جن کو ہر زمانے کے امام بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اسفیاء اللہ. اسفیاء اللہ کا مطلب سلیکٹڈ چوزن پیپل، بڑے سلیکٹڈ لوگ تھے. پوری دنیا میں ایسے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایسا کبھی ہوا نہیں، اور سب ایک سے بڑھ کر ایک. ان کی وفاداری دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں. تو ایسے لوگ، وہ کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، 72 مشہور ہیں، شیخ مفید نے کہیں 72 لکھ دیا، 72 مشہور ہو گیا، بولے ان کی تعداد کوئی 100 کے آس پاس تھی. بہرحال 72 ہوں یا 100 ہوں زیادہ فرق تو نہیں پڑتا. دوسری طرف کا جو لشکر ہے وہ کم سے کم جو کتابوں میں ہے وہ 30,000 بنتا ہے، 30,000، زیادہ تو لوگوں نے لاکھوں میں بھی بیان کیا، منیمم 30,000. 30,000 اور 100 آدمی، استقامت کی بات ہے نا، شجاعت کی بات ہے. اور ڈٹ گئے، مقابلہ کیا، آخری وقت تک دادِ شجاعت دی. تو یہ وجہ ہے کہ امام حسین کے اصحاب کا ایک خاص مقام ہے، ان کی ایک خاص فضیلت ہے. تو امام زمانہ کے سپاہی بھی ایسے ہی ہوں گے. بس اس چیز کو ہم سمجھ لیں، یہ جو ٹائٹل ہے نا، چلو حسین کے ساتھ، تو کسی نشست میں نے بیان بھی کیا تھا کہ حسین کے ساتھ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. تو بس امام حسین علیہ السلام کا واقعہ تو گزر گیا نا تاریخ میں، وہ تو ہمارے سامنے تحریری طور پر موجود ہے واقعہ. امام زمانہ تو ابھی غیبت میں ہیں، اور ابھی آپ کا ظہور ہوا نہیں ہے، جب ہوں گے تو پھر قیام کریں گے اور ساتھی سامنے آئیں گے اور مقابلہ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ تو ابھی مستقبل ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ماضی ہے. تو اس ماضی کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ساتھی چاہیے امام زمانہ. ایسے چاہیے, ٹھیک ہے, مسلم ابن اوسجہ جیسے, زہیر ابن قین جیسے, ابی ابن مظاہر جیسے, جان جیسے, گو کے غلام ہیں لیکن کیسا وفادار ہے, جان قربان کرنے کے لیے بے قرار ہے. تو اس قسم کے وفادار ساتھی جو کسی مصلحت کا شکار نہ ہو, ورنہ مصلحت پسندی کرنے والے تو بہت ہی خوب ہیں, بہانے بھی بہت تھے ان کے پاس, کوفے والوں کے پاس عذر شرعی تو بھی کیا کریں, ابن زیاد بڑا ظالم ہے, بہت فاسق و فاجر ہے, اس نے دیکھو مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا, اس نے حانی ابن عروہ کو قتل کر دیا, ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کیسے نکل سکتے ہیں اس کے مقابلے میں, ہمارے گھر کا کیا ہوگا, ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, ہماری نوکری کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, تو نہیں نکل کر آئے. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر 72 ساتھی تھے تو ان میں سے 36 تو اسی کوفے کے تھے, اسی کوفے کے جہاں ہر طرف ناکہ بندی تھی, جہاں ابن زیاد کا خوف تھا, روب تھا, دبدبا تھا, جہاں لوگ گھر سے نہیں نکل پا رہے تھے, گرفتار ہونے کا خطرہ تھا, قتل ہونے کا خطرہ تھا. تو یہ جو 36 نکل کر آئے, یہ کہاں سے آئے, یہ وہیں سے آئے, انہی حالات میں آئے, ان کی بھی نوکری تھی, ان کا بھی کاروبار ہوگا, ان کے بھی بیوی بچے ہوں گے, ان کا بھی گھر ہوگا, یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی نا, اس کے باوجود بھی نکل کے آ گئے. اسی قسم کے لوگ امام زمانہ کی نصرت کریں گے, جو سوچتے رہیں گے کہ ہاں بھائی ابھی تو نوکری سے چھٹی ملے گی تو ہم جائیں گے, مذاق میں ہی کہتا ہوں میں لیکن سوچنے کی بات ہے کہ دعائے ندبہ جو جمعے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا, اصل میں عید کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا, عید, عید الفطر, عید الاضحیٰ, عید غدیر اور روز جمعہ بھی عید ہے, تو یہ چار مواقع پر دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو عید کے دن زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ولی سرپرست, جس کو اصل میں نماز عید کی امامت کرنی چاہیے, جس کو خطبہ دینا چاہیے, وہ نہیں. جیسے کسی انسان کا کوئی جوان بیٹا ہے, فرض کریں بوڑھا ہے, باپ ہے, وہ باہر ہے, تو اس کو عید میں, بقرعید میں, شادی میں, ہر چیز ہم یاد آئیں گے, آئے گا نا, وہ ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چھٹی اتوار کو ہوتی ہے, جمعے کو نہیں ہوتی, اس لیے ہم نے دعا ندبہ اتوار کو شروع کر دیا, ٹھیک ہے, حرج کوئی نہیں, پڑھنے کی بات ہے, جب چاہے پڑھ لیں, آپ بدھ کو پڑھ لیں, اتوار کو پڑھ لیں, جمعرات کو پڑھ لیں, لیکن بہرحال روایتوں میں جمعے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور جمعے کو ہوگا. اب ہم امام سے بھی کہیں گے کہ مولا آپ سنڈے کو ہی آئیے گا, کیونکہ فرائیڈے کو چھٹی تو ہوتی نہیں ہے, اگر آپ فرائیڈے کو آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم اصل میں اسی کیلکولیشن میں رہیں گے, اور وہ جو نصرت کرنے والے ہیں وہ گھر سے قدم باہر نکالیں گے اور پہنچ جائیں گے. کیسے پہنچیں گے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کسی کوفے کے بہت سے لوگ تھے اور وہ پہنچ گئے, بہت سے نہیں پہنچ پائے, لیکن وہیں سے پہنچے جہاں سے اور بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پائے. تو انصار و عوان جو ہیں امام زمانہ کے, ویسے ہی ہوں گے جیسے امام حسین کے انصار و عوان. اچھا, امام حسین علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں, اور جب امام زمانہ کے لیے دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو اس میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں, ہے نا. مثلا زیارت عاشورہ میں دو جملے ہیں جو امام زمانہ سے متعلق ہیں, بے ابی انت و امی لقد عزم مسابي بك فاسال الله الذي اكرم مقامك کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. کتنی عظیم مصیبت ہے آپ کی اور اللہ نے آپ کو کیسے مقام پر فائز کیا ہے. وہ اکرمنی بھی کا یرزوقنی طلبہ ساری کا, اور ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں بھی وہ کرامت عطا فرما آپ کے طفیل میں کہ ہم آپ کے خون کے طلبگار بنیں. ما امام منصور من اہل بیت محمد, اس امام کے سرپرستی میں, اس امام کی قیادت میں جو اصل میں اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں اور جو منصور یعنی امام منصور ہے جن کی خدا نصرت فرمائے گا. ایک جملہ یہ ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد فوراً ایک جملہ اور ہے. وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغَنِيَ الْمَقَامَ الْمَحْبُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ, اور ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اس مقام محمود پر فائز کریں خدا اپنے نزدیک. وَأَنْ يَرْزُقَنِ طَلَبَ سَارِي مَا اِمَامٍ هُدًى, اور ہمیں خدا یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس امام کے جو امام ہادی ہیں, ہدایت دینے والے امام ہیں, ظاہر ناطق بالحق منکم, ان کے ساتھ مل کر ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیں. دو جملے زیارت عاشورہ میں امام زمانہ سے متعلق ہیں, اور دعائیں ندبہ میں تو آپ جانتے ہیں آئین الطالب بدم المقتول بے کربلا. تو زیارت عاشورہ میں ہم امام زمانہ کا نام لے کر ان کی نصرت کرنے اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی دعا کرتے ہیں, اور دعائیں ندبہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کو, ان کے خون کو یاد کرتے ہیں کہ ان کے خون کا طالب, ان کے خون کا مطالبہ کرنے والا, ان کے خون کا انتقام لینے والا کہاں ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک نعرہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, جو بعد میں بھی مختلف انقلابی تحریکیں چلیں, ان کا بھی نعرہ تھا یا لسارات الحسین, کہ اے حسین کے خون کا انتقام لینے والے کہاں ہو. یہی نعرہ روایت میں ہے کہ امام زمانہ کا بھی ہوگا یا لسارات الحسین, کی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ نعرہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا وہ امام زمانہ کا بھی تھا. ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس میں کہا گیا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, اور جو مظلوم قتل کیا گیا ہے خدا نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے, کس چیز کا اختیار؟ کہ وہ اس کے خون کا بدلہ لے. تو یہ تو ہر انسان کے لیے ہے جو مظلوم قتل کیا جائے, البتہ وہ جو انتقام لے گا اگر اسلامی ریاست ہوگی تو عدالت کے ذریعے لے گا, خود جا کے نہیں قتل کر دے گا. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذیل میں یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ مظلوم جو قتل کیے گئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہے نا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, سب سے زیادہ مظلوم جو قتل کیے گئے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیے گئے. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, بس اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ اس کے قتل کا انتقام لے, بدلہ لے. تو وہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ہے جو انتقام لیں گے. صلوات پڑھی ہے ان کی ذات پر. تو یہ تفسیر برہان کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ امام علیہ السلام امام زمانہ تشریف لائیں گے، امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیں گے۔ دعائے ندبہ اور زیارت عاشورہ کا جو میں نے بیان کیا ہے، زیارت ناحیہ مقدسہ میں، زیارت ناحیہ آپ کو پتا ہے امام زمانہ سے منسوب ہے کہ امام زمانہ نے یہ زیارت پڑھی ہے، تو اس زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان فرماتے ہیں، بلکہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، کہ میں صبح اور شام آپ پر نوحہ کرتا ہوں، وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ دُمُوعِ دَمًا، اور میں آپ پر اس طرح روتا ہوں کہ آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہاتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام امام زمانہ جو ہے حالت غیبت میں بھی صبح شام امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہے ہیں، اور اس قدر شدت کے گریہ فرما رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو کے بجائے میں خون بہاتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کے آخری نقطہ بیان کروں میں کہ جب ہم نیمہ شعبان کے اعمال کرتے ہیں، نیمہ شعبان تو امام زمانہ سے متعلق ہے نا، امام زمانہ کی ولادت کی شب ہے، تو نیمہ شعبان میں بھی ہم سے کہا گیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھو، ہر موقع پہ امام حسین کی زیارت ہے، تو نیمہ شعبان میں زیارت کس کی پڑھی جاتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جاتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے نیمہ شعبان میں، اس کو پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ 124,000 انبیاء علیہ السلام سے مصافحہ کرے تو وہ نیمہ شعبان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ اچھا پڑھے تو میں کہہ رہا ہوں، پڑھے نہیں زیارت کریں، یعنی وہ جائے زیارت کے لیے، لیکن ہم جو اگر نہیں جا سکتے ہیں تو دور سے پڑھ لیتے ہیں۔ زیارت کا مطلب وہاں جانا، حاضری دینا، تو زیارت کریں۔ مختلف مواقع پر زیارت کی مختلف فضیلتیں آئی ہیں، اربعین کے موقع پہ زیارت کی فضیلت، عاشورہ کے موقع پہ زیارت کی فضیلت، عرفہ کے موقع پہ زیارت کی فضیلت، تو ایک فضیلت کا وقت جو ہے وہ نیمہ شعبان بھی ہے۔ نہیں ہم جا پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نیمہ شعبان میں اپنے یہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، خاص ایک زیارت ہے نیمہ شعبان کی، کوئی سے بھی پڑھ لیں، لیکن بعض اوقات ائمہ قارئین سے کوئی مخصوص زیارت آ گئی ہے تو ہم ان کو پریفر کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ نیمہ شعبان میں آپ اگر زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، زیارت عاشورہ پڑھ لیں، زیارت وارثہ پڑھ لیں، لیکن چونکہ مختلف زیارتیں آئی ہیں ہمارے پاس، ایک اچھا کلیکشن ہمارے پاس ائمہ قارئین سے آیا ہوا ہے، تو کیوں نہ وہی پڑھ لیں جو زیارت مخصوص ہے نیمہ شعبان کی۔ تو نیمہ شعبان امام زمانہ کی ولادت کی شب ہے، لیکن ہم زیارت کس کی پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ جو دو اماموں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ تجزیہ ایک پیش کیا اور کوئی ایک درجن نکات میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو اس وقت دنیا میں تشیع کو جاننے والے لوگ بہت کم تھے، شیعت عام طور پر اتنی معروف نہیں تھی، اور وقت میں تشیع کو عالم اسلام میں عام طور پر ایک چھٹی انگلی سمجھا جاتا رہا، لوگ اتنے واقف بھی نہیں تھے، تو دنیا حیران ہو گئی کہ یار یہ کون سا انقلاب آ گیا، اور وہ بھی شیعہ، یہ کیا ہوتے ہیں شیعہ۔ پھر شیعوں کی اسٹڈی شروع ہوئی، تو اسرائیل میں ایک کانفرنس بلائی گئی جس میں دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس کو دعوت دی گئی کہ آپ تشیعوں کے بارے میں مقالہ پڑھیں۔ دنیا بھر کے اسکالرس گئے، انہوں نے اپنا مقالہ پڑھا تشیعوں کے اوپر، کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں، شیعت کیا ہے، شیعوں کے عقائد کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انقلاب آ گیا، ولایت کیا ہے، مرجعیت کیا ہے، رہبریت کیا ہے، ولایت فقیہ کیا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک لوگ، یعنی کسی موضوع پہ تحقیق کرنا چاہیں دروازہ کھلا ہوا ہے کسی کے لیے بھی۔ تو ایک مقالہ جس کو ایک نمبر کا مقالہ قرار دیا گیا ٹاپ آف دا لسٹ کہ بھائی یہ سب سے اچھا مقالہ ہے اس پوری کانفرنس کا, اس کے رائٹر نے ایک ایسا نقطہ لکھا جس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اس نے یہ کہا کہ اصل میں جو شیعہ ہیں ان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں. خوب, ہر انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں, شیعوں کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں. لیکن اس نے کہا اصل میں شیعوں کی جو دو آنکھیں ہیں ان میں سے ایک آنکھ ہے سرخ اور ایک آنکھ ہے سبز. جو سرخ آنکھ ہے وہ سرخ اصل میں عاشورہ اور کربلا اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری جو ان کی شہادت اور خون اور انقلاب سے جو یہ گزرے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ سرخ ہے, یعنی ایک سرخ آنکھ سے دیکھتے ہیں اپنی تاریخ, تاریخ ان کی سرخ ہے. یہ سمجھ گئے نا آپ, یہ تو مطلب کیا ہے اس کا. دوسری آنکھ سبز ہے. سب سے مراد یہ ہے کہ جو دوسری آنکھ ہے اس سے وہ اصل میں اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں, امام کی آمد کا. اور یہ جو سبز آنکھ ہے یہ اصل میں ایک حوصلہ اور امید ہے, اور وہ تصور امام زمانہ, امام مہدی ہے, ظہور ہے, غیبت ہے, جس کی وجہ سے جیسے بھی نامساعد حالات ہوں, مشکلات ہوں, ان میں مایوس نہیں ہوتی. یہ امید والی آنکھ ہے سبز آنکھ. ایک طرف سرخ آنکھ ہے تو دوسری طرف سبز آنکھ ہے. ایک طرف اگر قتل ہے, غلط گری ہے تاریخ میں, تو دوسری طرف امید کی ایک کرن ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کبھی شیعہ مایوس نہیں ہوئے. تو یہ جو انقلاب آیا یہ اصل میں اسی امید کی ایک کرن ہے, ورنہ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا تشیعوں کے بارے میں کہ ہم تو کٹتے رہے, ہم تو مرتے رہے, ہم تو لٹتے رہے, ہم تو دیواروں میں چنوایا گیا اور سادات کے خون کے گارے سے بغداد کی دیوار اٹھا دی گئی. اور صحیح ہے, یہ بات غلط نہیں ہے, لیکن پوری تاریخ میں آپ دیکھیں تو صرف ایسا ہی نہیں ہے, شیعوں کی بڑی بڑی حکومتیں بھی رہی ہیں. جتنے بڑے بڑے ڈائنیسٹیز ہیں نا ظالم جابر, ان کو شیعوں نے گرایا. بنو امیہ کو کس نے گرایا؟ بنو عباس نے. بنو عباس کا ساتھ کس نے دیا؟ ائمہ تارن نے نہیں دیا, لیکن جو نا سمجھ تھی شیعہ تھے جو ہر نعرے کی پیچھے چلے جاتے تھے, ابو مسلم خراسانی جیسے, اس نے خراسان کے سارے شیعوں کو بنو عباس میں ڈال دیا. ابو سلمہ خلال جیسے, اس نے بغداد اور اطراف کے سارے شیعوں کو, سارے شیعوں کے ووٹ اس کو دے دیے, جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, اور جتوا دیا فلاں کو. بعد میں وہ ایسا نکلا بنو عباس جیسا. تو لیکن بہرحال اگر ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ خلال جیسے شیعوں کے لیڈر نہ ہوتے تو بنو عباس والے کبھی کامیاب نہ ہوتے. پھر بنو عباس والے ظالم جابر بن گئے, تو بنو عباس پہ جو کریک ڈاؤن ہوا وہ شیعوں نے کیا. افریقہ میں جا کے دیکھے, ادریسیوں کی حکومت قائم ہوئی شمالی افریقہ میں, شیعہ تھے وہ. مصر میں فاطمین کی حکومت قائم ہوئی, فاطمین مصر, شیعہ تھے وہ. بعد میں اسماعیلی ہو گیا, الگ بات ہے, لیکن تھے تو شیعہ پیچھے سے اسماعیلی. عراق میں آل بوئی کی حکومت قائم ہوئی, شیعہ تھے وہ. ایران میں صفویوں کی, قاچاریوں کی حکومت قائم ہوئی, شیعہ تھے وہ. تو شیعوں کی حکومتیں بھی تو قائم ہوئی نا, یہ تو نہیں ہے کہ ایسے پڑھتے رہے, مرتے رہے, کٹتے رہے. تو دونوں تاریخیں ہیں. تو یہ حکومتیں کیسے قائم ہو گئیں؟ اگر شیعہ مایوس ہو جاتے تاریخ میں تو کبھی قائم نہ ہوتی. ہاں, شیعوں کی حکومت ضرور قائم ہوئی, لیکن وہ تشیع کی جو اسلامی روح ہے اس کے مطابق قائم نہیں ہوئی, شیعوں کی حکومت قائم ہو گئی. اور یہ جو امام خمینی کی قیادت میں انقلاب اسلامی آیا یہ پیور اسلامی روح کے مطابق آیا, تشیع کی روح کے مطابق. ایسی حکومت کوئی نہیں آئی, لیکن حکومتیں شیعوں کی آتی رہی, علماء کی سرپرستی بھی حاصل کی گئی, ایسی بات نہیں ہے. علماء کی, فقہا کی سرپرستی اب ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں شیعہ مایوس نہیں ہوتے, اور ان کے پیش نظر وہ انقلاب ہوتا ہے, وہ عالمی انقلاب. تو یہ جو پرنس سلمان جو بیان جس نے ابھی دے دیا, ایران کے ایرانی کیا حکومت جو ہے وہ تو امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, اور امام مہدی کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں وہ چھا جائیں اور قبضہ کر لیں اور مڈل ایسٹ پہ قبضہ کر لیں. تو اس کا وہ بیان جو ہے وہ غلط ضرور ہے, لیکن اس کا ایک حصہ تو صحیح ہے, کیونکہ ایران میں جو انقلاب آیا وہ جس نظام کے تحت آیا, نظام ولایت فقیہ, تو ولایت فقیہ کا نظام ہے کیا؟ یہی ہے نا کہ زمانے غیبت امام میں ایک فقیہ عادل امام علیہ السلام کی نیابت میں, وہ ولایت جو حاصل ہے اس کو امام علیہ السلام کی نیابت میں ایک حکومت قائم کرے. زمانہ غیبت میں وہ جو ولی ہے فقیہ ہے, وہ کس کا ولی ہے؟ وہ فقہا کے لیے امام نے فرمایا ہے نا کہ یہ تم پر حجت ہیں ہماری طرف سے, اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے, ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہے. حجت خدا تو ہم ہیں, یہ حجت خدا نہیں ہے, ولی فقیہ حجت خدا نہیں ہے, حجت خدا ہم ہیں, یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے. اس لیے ہم ان کو نائب امام یا جو بھی اس طرح کی اصطلاح ہے استعمال کرتے ہیں. تو اس کی روح یہی ہے کہ یہ اصل میں اس انقلاب کا مقدمہ ہے, اس کی روح یہی ہے نا, اسی بنیاد پر آیا ہے انقلاب. یہ اصل میں اس انقلاب کا مقدمہ ہے, یا اس انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے آگے پھر اس کا اپنا تعصب جھلک رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اس طریقے سے ایران چھانا چاہتے ہیں. اصل میں ایران نہیں, یہ تو آپ مسلمانوں سے پوچھیں, تمام مسلمان امام زمانہ امام مہدی پر ایمان رکھتے ہیں, تمام مسلمان, ہر فرقہ ہر مسلک, شیعہ اور کیا اور سنی, اور سنی میں کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث, سب امام مہدی کو مانتے ہیں, مہدی کے تصور کو سب مانتے ہیں. قادیانی بھی مانتے ہیں, قادیانی بھی اپنے جو مرزا غلام احمد ہے نا اس کو کہتے ہیں مہدی موعود ہے, قادیانی بھی مرزا غلام احمد کو کہتے ہیں یہی مہدی ہیں, تو مہدویت کو مانتے ہیں نا, مہدویت کو سب مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, جو آل سعود اور آل الشیخ ہیں کتابیں لکھی ہیں امام زمانہ پہ امام مہدی پہ, سعودی عرب میں کتاب مارکیٹ میں مل رہی ہے, مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ نے آرٹیکلز لکھے, تو سب مانتے ہیں. جامع الازہر کے پرنسپل نے کتاب لکھی ہے امام زمانہ پہ, بنوری ٹاؤن کے پرنسپل نے کتاب لکھی ہے امام زمانہ پر, تو کتابیں تو تمام مقدم فکر کے علماء نے لکھی ہیں نا, یہ صرف شیعوں کا تصور تھوڑی ہے. اور جن لوگوں نے بھی امام علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے, ایک موضوع اور ہے جو ہم آج تو نہیں بیان کر رہے, کبھی موقع ملا تو ان شاء اللہ بیان کریں گے, کہ امام زمانہ سے متعلق شیعہ اور سنی کے درمیان جو مشترکہ نظریات ہیں ان کے نکات بھی اتنے ہی ایک درجن کے قریب جو کامن ہیں شیعہ اور سنی کے درمیان. تو ان سب کا متفقہ نظریہ یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے, جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو وہ شیعوں کے لیے نہیں آئیں گے, ایران کے لیے نہیں آئیں گے, مسلمانوں کے لیے بھی نہیں آئیں گے, وہ تو اصل میں پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کے آئیں گے. وہ انسانیت جو ظلم اور جبر کے چکی میں پس رہی ہے اس انسانیت کو نجات دلائیں گے. تو اگر کوئی اس انسانیت کے نجات دہندہ منجی بشریت کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہے یا اس کے سامنے آنا چاہ رہا ہے یا اس کے آنے کو روکنا چاہ رہا ہے, آپ سمجھ لیں وہ کون ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کون ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا. جو اس وقت حالات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں پیشن گوئی تو کرنے سے منع کیا گیا, اس لیے میں پیشن گوئی نہیں کر سکتا, لیکن میں صرف حالات دیکھ رہا ہوں کہ اس میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں صرف میں. ایک لشکر ہوگا خراسانی کا جو امام کی نصرت کرے گا, ایک لشکر ہوگا یمانی کا جو امام کی نصرت کرے گا, ہے نا. تو خراسانی جو ہے وہ خراسان سے نکلیں گے. اب یہ جو لوگ ہیں طالبان اور داعش اور القاعدہ اور فلاں جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں, ان سب کا جھنڈا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بلیک ہے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس موضوع پر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خراسان سے وہ لشکر جو نکلے گا امام مہدی کی نصرت کے لیے سیاہ پرچموں والا وہ ہم ہیں. اور وہ خراسان سے مراد خراسان قدیم, خراسان بزرگ ہیں جس میں سینٹرل ایشیا کے کئی ریاستیں اور افغانستان کے غزہ کیا وہ ہرات اور غزنی اور یہ سب علاقے تھے نا, تو افغانستان بھی سب شامل ہے اس میں, اور سینٹرل ایشیا بھی شامل ہے, ازبکستان اور ترکمنستان اور چچنیا اور یہ سب. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا جھنڈا سیاہ بنایا ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ بعض اوقات خراسانی بھی لگا دیتے ہیں, جس ان کے اسپیکر ہوا نا اسپوکس مین ابو خالد خراسانی, تو وہ خراسانی نہیں ہو تو وہ پاکستانی ہے لیکن اس کا نام خراسانی ہے, خراسانی اس نے لگایا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا بات پکڑے جاتے ہیں قاری فلاں معاویہ, تو ان کے ابا نے معاویہ نہیں رکھا نام لیکن اس نے خود رکھ لیا نام, تو خراسانی خود ہی لگا لیا انہوں نے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خراسانی کہتے ہیں اصل میں, اور جو اصلی خراسانی ہے اس سے لڑ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں تو خراسانی سے آپ لڑ رہے ہیں, یمانی سے آپ لڑ رہے ہیں. اس وقت تو یمن میں جو ہے صورتحال, اب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ قیادت ہے, وہ قیادت تو شاید اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہوگی انشاءاللہ, لیکن ہمیں کیا پتہ ہے قیادت کہاں ہے اس وقت, کیا پتہ ایک دم ایمرج ہو کوئی قیادت یمن سے بڑی قیادت. لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس میں خراسانی سے آپ لڑ رہے ہیں, یمانی سے آپ لڑ رہے ہیں, اور جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ سفیانی ہے. اس کی جو حرکتیں ہیں, اس کی جو عادتیں ہیں, اس کی جو صفات اور خصوصیات ہیں وہ بالکل سفیانی والی ہیں. یہ وہی ہیں جو اس سے پہلے خوارج کہلاتے تھے, اس پر بھی کتابیں لکھی گئیں, علماء اہل سنت نے لکھی. یہ جو دہشت گرد اس وقت دنیا میں ہیں اصل میں یہ خوارج کے ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں. تو اگر پیچھے والی مثال میں آپ جائیں تو خوارج کے ڈیفینیشن پہ اترتے ہیں, مستقبل والے اگزامپل میں آپ جائیں تو سفیانی والے پہ اترتے ہیں. تو خراسانی سے آپ جنگ کر رہے ہیں, یمانی سے آپ جنگ کر رہے ہیں, سفیانی کے ساتھ ہیں آپ, تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں. بس اسی پہ میں ختم کرتا ہوں, ضرورت سے والا تھا بے شک آپ کر لیں, وقت ذرا زیادہ ہو گیا. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پر. جی ہاں ہے روایت رجعت کا جو عقیدہ ہے اس میں بہت سارے لوگ جو نیک ہوں گے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اور بہت سارے لوگ جو برے ہوں گے वो भी दोबारा उठाए जाएंगे। नेक लोगों को इसलिए उठाया जाएगा ताकि वो इमाम अलैहि सलाम की नुसरत कर सके। ये जो दुआ अहद हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि बारह अगर मौत भी आ जाए हमें तो हमें इस हालत में उठाना कि कफन पहने हुए और हाथ में तलवार लिए हुए इमाम की नुसरत करें हम, तो वो उसी तरफ इशारा है रजात की तरफ। और आइमा तयीन के बारे में भी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो भी तशरीफ़ लाएंगे और बहुत से बुरे लोग भी दोबारा उठाए जाएंगे और उनको सज़ा दी जाएगी इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत में। तो रजात का जो अकीदा है वो शियों का अकीदा है और ये सही है। दूसरे लोग इस पर बहुत तनकीद करते हैं, एतराज़ करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये हिंदुओं का अकीदा है सात जन्मों वाला। अच्छा, हिंदुओं का जो अकीदा है सात जन्म वाला, अगर खुदावंद आलम चाहे किसी को सात मर्तबा पैदा करना, मुश्किल है कोई उसके लिए? कोई मुश्किल नहीं, खुदा के लिए कोई मुश्किल है एक मर्तबा पैदा करना, दो मर्तबा पैदा करना? तो बात ये नहीं है कि हिंदुओं का अकीदा है। हाँ, हमारे यहाँ वो अकीदा नहीं है हिंदुओं वाला, अपने हिंदुओं के अकीदे में और रजत में बड़ा फ़र्क है। हिंदुओं का अकीदा जो है वो है ट्रांसमोग्रिफिकेशन ऑफ सोल, रूह वही रहती है, जिस्म बदलता रहता है। रजत ये नहीं है, रजत वही इंसान उसी रूह और उसी जिस्म के साथ उठाया जाएगा। इसमें एक रुकावट है, बात निकल आई तो बयान कर रहा हूँ, चूँकि इस मौजूद पर ज़्यादा कम बात होती है ना, इसलिए एक दो नुकता मैं बयान कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। इसमें सिर्फ एक रुकावट है समझने में कि आप किसी से पूछें अगर इंसान जो मर जाता है तो एक तो वो क़यामत के दिन उठेगा, क्या क़यामत से पहले दोबारा ज़िंदा हो सकता है वो? यस नो, लेकिन ज़्यादातर लोग कहेंगे नो, ज़्यादातर लोग कहेंगे इंसान मर गया आप दोबारा ज़िंदा हो सकता है, नहीं हो सकता, अब जो क़यामत के नहीं ज़िंदा होगा, आपके बिछड़े हैं क़यामत में मिलेंगे शायद। अच्छा, जाते हुए कहते हुए क़यामत को मिलेंगे, इस तरह के अशआर हैं ना। अच्छा, आप कुरान पढ़ें, आप सिर्फ सूरह बकरा पढ़ लें, सूरह बकरा में चार ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें मरने के बाद इंसान दोबारा ज़िंदा हुआ है। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों है? गाय वाला वाक़या, उसमें क्या हुआ? यही हुआ ना, गाय ज़बह करके गोश्त लगाया, वो दोबारा ज़िंदा हो गई, मरने के बाद ज़िंदा हुआ ना। एक नबी का वाक़या हज़रत उज़ैर का, नाम नहीं उनका लेकिन है, औकल लज़ी मर आला करिया, जो गुजर रहे थे उन्होंने देखा इंसान मरे में, खुदा ने उनको 100 साल के लिए मौत दे दी और फिर दोबारा ज़िंदा किया। पूछा कम लबिश्ता, आला लबिश्ता अलयौम और बाद अलयौम, कि एक दिन या दिन के एक हिस्से तक, खुदा ने कहा बल लबिश्ता मैं आता हम, तुम तो 100 साल तक मरे हुए रहे, 100 साल के बाद अल्लाह ने उस नबी को उठा दिया। उसी सूरह बकरा में भी है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को ज़िंदा किया, सूरह बकरा में भी और मकामात पर भी है। ठीक है, तो कई ऐसे मकामात हैं जहाँ मरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जिन लोगों को लेकर गए थे कोहेतूर में और जो वहाँ जाके मर गए, मर गए मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हुए, बाकी मर गए, वो जो मर गए अल्लाह ने दोबारा उनको ज़िंदा किया, ये भी लिखा हुआ है कुरान में सूरह बकरा में ही है। तो कुरान के मुताबिक तो इंसान दोबारा ज़िंदा हो सकता है भाई, क़यामत से पहले भी, और हुआ है, हो सकता है, क्या हुआ है तो दोबारा इमाम दुमाना के हुकूमत में ज़िंदा होना कौन सा माल है? ये बहस है किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा है, उलमा ने बहुत बहस की है ये, लेकिन एक तो ऐसी हदीसें आई हैं जिनमें यह कहा गया है कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो इस रूए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो कलमा तौहीद पढ़ने वाला न हो, हर शख्स तौहीद का मानने वाला होगा। ये हदीसें शिया किताबों में भी है, सुन्नी किताबों में भी है। अच्छा, अब जनाब अली, इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो मुशरिकीन नहीं होंगे, मुशरिकीन ख़त्म हो जाएंगे, اچھا اب کس طرح ختم ہوں گے تھوڑا سا میں بھی اشارہ کروں گا. لیکن کیا اہل کتاب بھی ختم ہو جائیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایسی روایتیں بھی ہیں کہ امام صلیب توڑ دیں گے, خنزیر کو ختم کر دیں گے, چیزیں ہوں گی, یعنی ان کی بالادستی کو ضرور ختم کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ امام تبلیغ کریں گے, جبرن تو کسی کو مسلمان نہیں کریں گے. تو امام علیہ السلام کی حکومت میں بھی اہل کتاب اگر جزیہ دے کر جیسا پیغمبر کے زمانے میں رہتے تھے رہنا چاہیں گے تو وہ رہ سکیں گے, ان کو جبری مسلمان نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جبری کرنا عدل و انصاف کے خلاف. لیکن بڑی تعداد میں لوگ امام ہی کی طرف آ جائیں گے, کیونکہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ امام کا انتظار کر رہے ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق. ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں ایک آخری اوتار کا, کالکی اوتار, جب وہ آئیں گے. اب ان کی اپنی صفات و خصوصیات ہیں, ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہودی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا, وہ نبی کا انتظار کر رہے ہیں. زرتشتی مذہب والے الگ انتظار کر رہے ہیں. تو مختلف مذہب کے لوگ انتظار کر رہے ہیں, مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں. جب امام تشریف لائیں گے تو لوگ یہ دیکھیں گے ہر مذہب کے ماننے والے کہ جس شخصیت کا ہم انتظار کر رہے تھے, نام مختلف ہو سکتا ہے لیکن اصل میں وہ یہی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح مثال دی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بھوکے, تو ایک آدمی نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کچھ لاؤں. ایک نے کہا میرے لیے تو روٹی لانا, دوسرے نے کہا پلیز برنگ بریڈ فار می, کسی نے کہا کہ نون بیار, کسی نے نور کہا, کسی نے خبز کہا, کسی نے بریڈ کہا, کسی نے روٹی کہا, الگ الگ نام بتائے نا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ سب کے لیے لے کر آتا ہوں میں. جب وہ لے کر آیا اور اس نے کھولا, لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی تو چاہیے تھا ہمیں, اسی کا انتظار کر رہے تھے ہم, صحیح لے کر آئے آپ. تو ابھی تو الفاظ مختلف ہیں کیونکہ کتابیں مختلف ہیں, زبانیں مختلف ہیں, لیکن جب امام تشریف لائیں گے اور وہ اپنے سامنے دیکھیں گے, امام کے کرامات کو دیکھیں گے, معجزات کو دیکھیں گے, شخصیت کو دیکھیں گے, صفات و خصوصیات کو دیکھیں گے, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, وہ دیکھ لیں گے کہ جب جیزس کرائسٹ خود ان کو امام مان رہے ہیں, جب یہودیوں کا وہ جو ٹریجرز آف دی لاسٹ آرک ہے, تابوت سکینہ جو کھو گیا گیا ہے, اس کو نکال کے دکھائیں گے, پیش کریں گے کہ یہ دیکھو یہ ہے, اس میں تورات کی اصلی الوا موجود ہوں گی, تو وہ خود دیکھیں گے ہاں انہیں چیزوں کا انتظار کر رہے تھے ہم, یہی ہے وہ ہادی برق, یہی ہے وہ حجت خدا. تو ان تمام مذاہب میں جتنے بھی لوگ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ اس طرف آ جائیں گے. اب بچ جائیں گے کون؟ بچ جائیں گے وہ جو ڈھیٹ ہوں گے, جو متعصب ہوں گے, جو جانتے بوجھتے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی قبول نہیں کریں گے, اور اس طرح دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی, ایک طرف مظلوم ہو جائیں گے, ایک طرف ظالم ہو جائیں گے. امام کی جنگ کسی مذہب سے نہیں ہوگی, یہودیوں سے, عیسائیوں سے, ہندوؤں سے نہیں, امام کی جنگ ہوگی ظالموں سے. امام کی طرف سب آئیں گے, شیعہ بھی ہوں گے, سنی بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے, سب اس طرف آ جائیں گے. اس طرف بھی سب ہوں گے, اس طرف بھی سب ہوں گے, یہ نہ سمجھے کہ اس طرف صرف یہودی ہوں گے, نہیں, اس طرف بھی سب ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, شیعہ بھی ہوں گے. دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ شیعہ انتظار کر رہے ہیں, تو یہودی سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے شدت کے ساتھ پیغمبر اکرم کا, ایک نبی آئے گا, وصیت کر کے مرتے تھے, نصیحت کر کے جاتے تھے, پیشن گوئیاں کرتے تھے, کھجوروں والی سرزمین میں وہ ظاہر ہوگا, اس کا نام یہ ہوگا, اس کی صفات یہ ہوں گی. جب پیغمبر ظاہر ہوئے سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی؟ یہودیوں نے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہودی کے اتنے بڑے علماء یہ مخالفت کریں گے؟ یہ سب سے زیادہ اس کی نصرت کریں گے؟ نہیں, وہ تو جنگ خیبر میں نکل کے آ گئے. اور وہ جو آتش کدے میں لکڑی جھونکنے والا سلمان فارسی جو زرتشتی مذہب میں تھا اور پھر یہودی بن گیا تو عیسائی بن گیا, پتہ نہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد وہ یہاں پر آ کے مسلمان ہو گئے, اور ایسے مسلمان ہوئے, اتنے مخلص مسلمان ہوئے کہ پیغمبر نے فرمایا السلمان منا علی البیت. کچھ سوچ سکتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس نبی کی نصرت کرے گا اور یہ جو اتنا چیمپئن ہے نا یہ مقابلے پہ آ جائے گا. تو دیکھیں دنیا آمادہ ہے, تیار ہے, اپنی فکر کرنی چاہیے. جی ولی بھائی کچھ پوچھ رہے تھے. دونوں چیزیں ہیں, فزیکل پنشمنٹ کے لیے میں نے کہا نا رجعت ہے, کچھ لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی, لیکن فزیکل پنشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں شہید کر دیے گئے. یہ تو میں بیان کیا نا, امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا تھا, ان کا ایجنڈا کیا تھا اور امام زمانہ کا ایجنڈا کیا, وہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, پیغمبر اسی لیے تو آئے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور بنو امیہ نے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام اور جو بھی اس کے ان کے بنو امیہ کے سامنے آتے ہیں ان سب کو تہ تہ کر دیا جائے اور نام و نشان مٹا دیا جائے. تو سب سے بڑا انتقام تو یہی ہے کہ ہر دور میں جو حق کو دبانے کی کوشش کی گئی, اہل حق کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, وہ نظام رائج ہوگا, نافذ ہوگا, یہی سب سے بڑا انتقام ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے آپ نے نعرہ سنا جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو مزے مذاق ہے, لیکن وہ فلسفی وہی ہے پیچھے کہ چونکہ ڈکٹیٹرشپ اس ملک میں بار بار آتا رہا, اس سے جمہوریت کا خلا خما کیا, جمہوریت کو پھانسی چڑھا دی. تو اب جمہوریت اگر آ جائے اس ملک میں واقعی تو وہ ڈکٹیٹرشپ سے سب سے بڑا انتقام یہی ہوگا, ہے نا. یہ الگ بات ہے جمہوریت جو ہے وہ عوام سے انتقام لینا شروع کر دے. اچھا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو جن لوگوں سے مقابلہ کریں گے ان میں بعض علماء بھی ہوں گے, جیسے میں نے کہا نا ہر مذہب کے لوگ ہوں گے تو ہر کیٹیگری کے لوگ بھی ہوں گے. تو جس طرح میں نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے بڑے بڑے علماء تھے, عیسائیوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعہ مباہلہ ہے اس میں کیا ہوا, وہ جو عیسائی اسقف اعظم تھا اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں, ہے نا, ان سے مباہلہ نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گیا اور وہ پہچان گیا کہ اصل میں حق یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جب وہ سمجھ بھی گیا, جب اس نے شناخت بھی کر لی اور پہچان بھی گیا اور معرفت کی اس مقام پر ہے کہ وہ کہہ رہے کہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں, تو مسلمان کیوں نہیں ہو گیا وہ؟ جب اتنی شناخت ہو گئی, ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے علماء ہیں, 300 کتابوں کے مصنف اور 7 زبانوں کے ماہر اور فلاں, وہ غدیر کو بھی جانتے ہیں, موبائلوں کو بھی جانتے ہیں, ولایت کو بھی جانتے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں, فضائل بھی جانتے ہیں, جناب سیدہ پر تحقیر کرتے ہیں, جناب سیدہ پہ کتابیں لکھتے ہیں, تو سب جانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوا. اس نے کہا اچھا جزیہ دینے کو تیار ہو, جزیہ نہیں کافر بن کے رہنے کو تیار ہے, حق کی شناخت کے باوجود بھی حق کی طرف نہیں آ رہا ہے, ایسے لوگ امام زمانہ کے سامنے بھی ہوں گے. تو شناخت تو کر لیں گے لیکن مقابلے پہ آ جائیں گے. عیسائی مقابلے پہ نہیں آئے, انہوں نے جزیہ دینا پسند کر دیا, یہودی مقابلے پہ آ گئے. یہ ہے فرق, مسلمان بھی مقابلے پہ آئے بعد میں. رجعت ہے نا, رجعت پہ امام حسین تشریف لائیں گے اور دیگر ائمہ کے بارے میں ہے. ان روایتوں کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات, دیکھیں ان روایتوں کے بارے میں دو نظریہ خود شیعوں کے اندر بھی ہے. رجعت کے بارے میں خود شیعوں کے علماء میں بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے. رجت کا نظریہ بے شک ہے, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ان کے بارے میں جو عقائد کی ہماری کتابیں قدیم لکھی گئی ہیں ان میں اختلاف ہے, حتمی نہیں ہے بہت ساری چیزیں, لیکن روایتیں آئی ہیں اس میں اہم تاریخ کا رجت بھی ہے.
سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انصار و احبان کی کمی ہوئی, اگر وہ ہوتے تو حکومتیں ہوتی ہیں ہمارے احمد آئی, تو پوری دنیا پہ عدل و انصاف کو حکومت قائم کرنے کے بعد کون سے حالات ہوں گے کہ وہاں میں زمانہ خلاف شہید ہوں؟
نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے سارے اماموں کی شہادت جو ہے انصار احبان کی کمی کی وجہ سے, امیر المومنین کی شہادت کیوں ہوئی؟ وہ تو حکومت اسلامی میں تھے, متمکن تھے, ایک سازش ہوئی, ایک شخص نے جا کے قتل کر دیا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں, انصار احبان کی کمی کی وجہ سے ائمہ تارین قیام نہیں کر سکے, امام حسین نے قیام کیا تو ان کو قتل کر دیا گیا, یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک, لیکن امام زمانہ کی حکومت ہے, بے شک اس حکومت کے اندر بھی قتل ہو سکتا ہے, جیسے امیر المومنین کا قتل ہو گیا.
جی جی, لیکن کچھ ایسی روایات بھی ہیں کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ رات میں حاتم الغیبی سے آواز آئے گی تو اس رات کے اندر جو پہنچ جائے گا قوم تک, پھر وہ پہنچ جائے گا, پھر صبح گھنٹے کا گھر میں تو وہ نہیں پہنچ پائے گا, ایک اس طرح کی روایات بھی ہیں. یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ظہور ہوگا تو یہ قیامت کا پیدا, یعنی کہ قیامت اسٹارٹ ہو چکی ہوگی اس کے بعد.
نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, ایک طویل حکومت ہوگی, وَتَمَتَّعُوا فِيهَا طَوِيلًا جو آپ کہتے ہیں نا, اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی, مطلب طویل عرصے نہ ہو, اگر صرف چل مثلا 40 سال ہو, بعض روایتوں کے 40 سال بھی ہے, صرف 40 سال ہو تو 1200 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں اس 40 سال کے لیے, یعنی 40 سال کا انتظار تو نہیں کر رہے ہیں نا, اور جو حق کا نظام ہے وہ فقط جتنے دن چلے گا, اور باطل کا نظام جو ہے وہ صدیوں تک چلے گا, ایسا نہیں ہوگا. اور وہ جو آپ اشارہ کر رہے تھے کہ راتوں رات انسان پہنچ جائے گا, یہ صحیح ہے اپنی جگہ, وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو واقعی معرفت کے اس مقام پر ہوں گے اور وہ گھر سے ایک قدم باہر نکلیں گے اور پہنچ جائیں گے, اور جو 313 افراد امام کے پاس پہنچیں گے وہ سب سے پہلے نصرت کرنے والے ہوں گے. لیکن 313 افراد کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا, ظاہر ہے اس کے لیے ہزاروں لوگ چاہیے, لاکھوں لوگ چاہیے, 313 وہ ہوں گے جو فرسٹ ٹائم پہنچنے والے ہوں گے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں آج امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو 313 میں سے ایک امام کی خدمت میں پہنچنے والے حسن نصر اللہ ہوں گے, تو حسن نصر اللہ ایک نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ دنیا بھی جانتی ہے کہ حسن نصر اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے, تو ایک وہ ہوں گے. یہ مثال میں نے کسی اور جگہ دی, بعد میں ایک صاحب نے کہا یہ تو آپ نے بہت مشکل کر دیا کہ وہ ایک جو ہے حسن نصر اللہ, 313 حسن نصر اللہ, تبھی تو مشکل ہے. تو بہرحال ہمیں نہیں پتا کون تیار ہے اور کون نہیں, ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا. جیسے میں نے مثال دی, کوئی کہہ سکتا ہے کہ سلمان فارسی نصرت کریں گے اور وہ جو اسقف اعظم ہے وہ نہیں کرے گا, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 313 کہاں ہیں. صرف ہم اپنی بات کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے, تو وہ جو پہلے مرحلے پہ امام کا ساتھ دیں گے ان کی تعداد کم ہوگی, اس کے بعد ظاہر ہے ایک پورا نیٹ ورک ہوگا دنیا بھر میں, اور اس کے بعد تعداد بڑھتی چلی جائے گی. ایک بہت بڑا انقلاب لانا ہے, اس کے لیے ہر سطح پر کام کرنے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے, ہر شعبہ حیات کے لوگ اس میں شامل ہوں گے, ایسے تو انقلاب نہیں آتا نا. امام خمینی انقلاب لے کر آ گئے, اچھا حکومت میں آگے بیٹھ گئے, فرض کریں کہ ایران کے ٹی وی چینل کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے نا وہ شاہ کا وفادار ہے, وہ انقلاب کو صحیح دکھائے گا؟ کبھی کبھی نہیں دکھائے گا, وہ تو الٹی خبریں چلائے گا. تو وہاں پہ بھی چاہیے نا, یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر ہیں وہ شاہ کے وفادار ہیں, جو کورس ڈیزائن کیا گیا وہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا کہ ایران کے سارے نوجوان جو ہے وہ پڑھیں اور وہ سیکولر ہو جائیں, بے دین ہو جائیں. تو امام خمینی کا انقلاب چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا. ہر شعبے میں انقلاب کی ضرورت ہے نا, ہر شعبے کے افراد چاہیے ہوں گے. تو ہر شعبے میں جو شخص موجود ہے زمانۂ غیبت میں, جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہے, وہ اپنی نیت یہ رکھے کہ میں جس شعبے میں ہوں, میری سروسز, میری خدمات, میری توانائی, جو کچھ میرے پاس ہے, یہ سب امام علیہ السلام کے انقلاب کے لیے ہدیہ ہے, تحفہ ہے. جب بھی امام تشریف لائیں گے میں یہ چیز پیش کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب, یہ علماء نے اس طرح اس جملے کو بیان کیا کہ امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب وہی ہے جو ان کی غیبت کا سبب ہے. غیبت کا سبب کیا ہے؟ علی بھائی بتا رہے تھے, انصار و عوان میں کمی. غیبت کا سبب کیا ہے؟ انصار و عوان میں کمی. ظہور میں تاخیر کا سبب کیا ہے؟ انصار و عوان میں کمی. انصار و عوان جس دن پورے ہو جائیں گے, خداوند عالم دیکھ رہے ہیں, اس دن امام کا ظہور ہو جائے گا. امام کا ظہور کسی چیز سے مشروط نہیں ہے, علامات سے نہیں ہے. علامات جو ہیں وہ علائم ہیں, علائم علامت کی جمع ہے نا, وہ علامات ہیں. علامات ظہور ہیں, شرائط ظہور نہیں ہیں. علائم ظہور جو ہیں وہ شرائط ظہور نہیں ہیں, علامات ہیں. اس زمانے کے حالات ایسے ہوں گے جب امام کا ظہور ہوگا. کسی شہر کے بارے میں اگر کہا گیا ہے فلاں شہر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا جنگ سے یا کسی بیماری سے یا وغیرہ, امام کے ظہور کا اس شہر کی تباہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں حالات زمانہ ایسے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے شہر تباہ ہوں گے, یہ شہر بھی تباہ ہو جائے گا. شرائط ظہور نہیں ہے. اب ہم اس شہر کو دیکھ رہے ہیں تباہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. امام کا ظہور جو ہے وہ اگر مشروط ہے تو صرف ایک شرط سے, اور وہ ہے اذن خدا, حکم خدا. امام تو اسی دنیا میں ہے نا, یہ میں نے شروع میں بیان کیا, دنیا میں ہمارے سامنے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ہم سے ملاقات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں. جب وہ ظاہر ہوں گے لوگ کہیں گے ان کو ہم نے بہت دیکھا ہے, ارے یہ تو ہمارے فلاں کام آئے تھے, ان کو تو ہم نے حج کے موقع پہ دیکھا تھا. باقی دیکھا ہوگا. تو امام تو دنیا میں صرف ظہور کا مطلب کیا, وہ اعلان کر دیں گے یا ایوہ العالم یا اہل العالم, بس وہ اعلان کرنا ہے ان کو. تو کب اعلان کریں گے؟ جب خدا کا حکم ہوگا. پیغمبر نے اپنی بعثت کا اعلان کب کیا؟ جب خدا کا حکم ہوا. کیا اعلان کر دیں؟ اعلان کر دیں. امام کا ظہور بھی جب ہوگا, خدا کا حکم ہوگا, اعلان کر دیں گے. اچھا اب یہ خدا دیکھ رہا ہے کہ بعثت کرنے والے تیار ہوئے یا نہیں ہوئے, خدا تو دیکھ رہا ہے نا. بس وقت کافی ہو گیا ہے, دوسرا پروگرام بھی ہے, اس میں مجھے بھی جانا ہے.
جیسا کہ آپ کا عنوان ہے چلو حسین کے ساتھ, انسان کہیں بھی چلتا ہے زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے, آپ کے ساتھ چلے گا فکری یونی وہاں سے زیادہ راہ چاہیے ہوگا, تو ایسی چیزوں کی نشاندہی کریں کہ جس سے ہم اس زیادہ راہ پہ اضافہ کر سکیں. مثال کے طور پر جتنے ہم کا من میں افراد بیٹھے, ہم ہی تہیا کر رہے ہیں کہ بھاڑ میں جائے دنیا, ہم اس پہ عمل کریں گے. ہماری زندگی کی بھی تمام مصروفیات ہیں, شادی, موت, ڈھائی مہینے کی آزادی. میں یہ محسوس کرتا ہوں وہ اختلاف اس سے کر سکتا ہے کہ جتنا دور ہم ڈھائی مہینے میں امام حسین سے ہوتے ہیں آزاداری کے, پورے سال نہیں ہوتے, پورا ڈیویشن ہے پورا نا. پورے سال تو زندگی چل رہی ہے نا, سیکولر کلچر نہیں چل رہی. اس زمانے میں تو آپ کو ایک مخصوص ڈائریکشن میں ہانکا جاتا ہے, نام ہی امام لیتے. دشمن کی کامیاب ترین اسٹریٹجی ہے کہ آپ کی طاقت کو آدھی کے خلاف استعمال کیا جائے. تو یہ تو ہماری تمام چیزیں ان کو بھی آپ اگر ہر نشست پہ پوائنٹ آؤٹ کریں اور ہم اس کو عملی طور پہ اپنے گھر میں نافذ کریں, یہاں بیٹھ کے بات کر لینا اور اپنے گھر میں جانے کے بعد اس کی پریکٹس کا اڈاپٹ کر لینا, پھر تو چلتا رہے گا 4-5 ہزار سال.
اچھا دیکھیں, اگر ایک جملے میں ختم کروں, جملے بہت نہیں رہا, کہ نہ صرف امام زمانہ ہو, امام حسین ہو, پیغمبر اسلام ہو, کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں, تو جو قرآن کریم نے کہا انا خیر زاد تقویٰ, بہترین زاد راہ اگر کچھ ہے تو تقویٰ ہے. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मादी हो, मानवी हो, नौकरी हो, कारोबार हो, शादी हो, जो कुछ भी हो, या इबादत हो, मुस्तहबात हो, इन सब की जो रूह है ना, वो तक्वा है। नौकरी तक्वे के साथ, तालीम तक्वे के साथ, इबादत तक्वे के साथ, अज़ादारी तक्वे के साथ, तो बेहतरीन ज़ादे राह अगर कुछ है तो तक्वा है। अगर तक्वे के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह इमाम का ज़हूर नहीं होता है, फिर भी हम कामयाब रहेंगे, एक अच्छे मुंतज़िर इमाम कराएंगे, इमाम का ज़हूर हमारे ज़माने में हो जाएगा तो इमाम की नुसरत करेंगे, इमाम का ज़हूर हमारे ज़माने में नहीं होगा तो ज़माने ग़ैबत में जो हमारी ज़िम्मेदारी है उनको पूरा करेंगे। ठीक है, इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि बारिला हमारी जो भी कोशिशें हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इस रोए ज़मीन को अदल इंसाफ से पुर करने के लिए अपने आखिरी उजर के ज़ोर में ताजिर फरमा, हम सब के इमाम अलैहिस्सलाम के अंसार अवान में से करार दे, हमारे गुनाहगारों को नूर इमाम ज़माना से मुनव्वर कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ सलामती इमाम अज़वान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.